जिंदगी मेरी पाबंदी सुन्नत रहे। यह अशआर शेखुल अरब अल अजम आरिफ मिल्ला हजरत मौलाना शाहिदी मोहम्मद अख्तर साहब नवरुल्लाह मरकदहु के हैं। जिंदगी मेरी पाबंदी सुन्नत रहे। और यह अशआर मैं अपने प्यारे शेख मुर्शिद हजरत वाला हजरत मुमताज अहमद साहब दामत बरकातहु के हुक्म पर पढ़कर सुना रहा हूँ। मैं अपने प्यारे शेख मुर्शिद हजरत वाला दामत बरकातहु के पास इस्लाही मकसद से 20 दिन के लिए हाजिर हूँ जी, और इस्लामाबाद से आया हूँ। जिंदगी मेरी पाबंद सुन्नत रहे। बस मेरे दिल में तेरी महब्बत रहे, जिंदगी मेरी पाबंद सुन्नत रहे। बस मेरे दिल में तेरी महब्बत रहे, जिंदगी मेरी पाबंद सुन्नत रहे। सामने ऐसा खौफ कयामत रहे, सामने ऐसा से मेरी हिफाजत रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हम कुरान और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। बस मेरे दिल में तेरी महब्बत रहे, सामने ऐसा खौफ कयामत रहे, सब गुनाहों से मेरी हिफाजत रहे। मैं जहाँ भी रहूं जिस फजा सलामत रहे, मेरा तक़वा हमेशा सलामत रहे। सारी दुनिया ही से मुझको नफरत रहे, सारी दुनिया ही से मुझको नफरत रहे। बस तेरे नाम की दिल में लज़्ज़त रहे, मेरे दिल में तेरा दर्द उल्फत रहे, मेरी दुनिया उल्फत सला रहे, मेरी दुनिया उल्फत सलामत रहे। आशिकों में मेरा नाम लिख जाएगा, आशिकों में मेरा नाम लिख जाएगा। अपने आमाल पर नदामत रहे, तेरी मर्जी पे हर आरज़ू हो फिदा, और दिल में भी उसकी न हसरत रहे, और दिल में भी उसकी न हसरत रहे। बस
پر دل میں درد محبت رہے میر بس دل میں درد محبت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا میرے مولا میری استقامت رہے اختر کی ہے یہ دعا روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا میرے مولا میری استقامت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے پابند سنت رہے
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نور والی زندگی عطا فرمائے سنتوں سے معطر زندگی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی یاد سے مزین فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا 100% مطیع اور فرما بردار اور وفادار اور حیادار بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حساب مغفرت مقدر فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے حساب دخول اولین جنت نصیب فرمائے اپنے بزرگوں کا ساتھ نصیب فرمائے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے یہ جو آیت پڑھی گئی ہے میرے شیخ رحمہ اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سنت تمام امور دینیہ کا جامع ہے تمام امور دینیہ کو جامع ہے سنت اس میں تقویٰ بھی آ گیا اس میں عبادت بھی آ گئی اس میں وہ عادات شریفہ عادات مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آ گئی جینے کا ڈھنگ بھی آ گیا سونے کا بھی ڈھنگ آ گیا کھانے پینے کا بھی ڈھنگ آ گیا پورے کا پورا دین اس لفظ کو جامع ہے سنت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا پورا کا پورا نمونہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا نمونہ بنا دے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان صحابہ سے اپنے اصحاب سے تمام مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو یہ ہم پر فرض ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا تو فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فتبعونی میری اتباع کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے یعنی سنتوں کا اہتمام، ہر کام میں سنت کا اہتمام، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک طریقہ، آپ کی عادت شریفہ کو اپنانا اللہ کی محبت کے حصول کا واحد ذریعہ ہے۔ اور میرے شیخ رحمہ اللہ کا شعر بھی ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ یہی ہے کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ سنت تمام دین کو شامل ہے، تمام دین کو کا جامع ہے، کہ اس میں تقویٰ بھی آ گیا، عبادت بھی آ گئی، طریقہ بھی آ گیا، معاملات بھی آ گئے، معاشرت بھی آ گئے، جینے کے رنگ ڈھنگ سبھی کچھ اس میں آ گیا۔ ہر لمحہ ہر کام میں ہم سب سے پہلے سنت کا طریقہ مقدم رکھیں۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، وہ زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا ہے کہ زیر قدم، یعنی پاؤں تلے ہو گئی ہے، دنیا کیا بیچتی ہے اس کے آگے جس کو خدا تعالیٰ کی محبت حاصل ہو گئی۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ سنایا کہ حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ جلسہ تھا اور شاہان مغلیہ، بادشاہان مغلیہ بھی تھے، شہزادے بھی تھے وہاں، ان سب کو خطاب کر کے فرمایا کہ دل دارم جواہر پا رہے عشقش تہوی لش، کہ دارت زیر گرد امیر سامانے کے مندارم۔ فرمایا کہ میرے قلب میں، شاہ ولی اللہ دہلوی اپنے قلب میں ایک ایسا جوہر رکھتا ہے، ایسا جواہر رکھتا ہے کہ دل دارم جواہر پا رہے عشقش، ایسا جواہر پارا رکھتا ہے، اور وہ ہے عشق خدا کا جواہر پارا۔ تو فرمایا کہ یہ چیلنج کیا انہوں نے کہ اگر زمین و آسمان کے درمیان کوئی مجھ سا امیر دولت مند رئیس ہو تو میرے سامنے آئے۔ یہ ہے اللہ کی محبت کی قیمت، کے تمام کائنات سے بھی اللہ کی محبت ادا، محبت کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، اور جس قدر منزل قیمتی ہوتی ہے، میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس قدر قیمتی منزل ہوتی ہے اس کا رہبر بھی اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے۔ لہذا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے مرشد اعظم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بعد سب سے عظیم تر ہستی، سب سے محبوب تر ہستی، اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب تر ہستی، اور اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بزرگ تر ہستی، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ مزاج شناس ہستی، اور خدا تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت رکھنے والی ہستی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اسی اعتبار سے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے قیمتی ذات ہیں، ان کا کوئی مثل بھی نہیں، ان کے کوئی برابر بھی نہیں، اسی طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کے بعد حضور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا درجہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے ملنے کا پتہ بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملنے کا، اللہ کی محبت کے حصول کا پتہ بتایا، طریقہ بتایا۔ لہذا اللہ کے بعد سب سے قیمتی رہبر ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو جو راستہ ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے جتنی قیمتی منزل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے سنت کی قدر و قیمت نصیب فرمائے۔ تو فرمائے کہ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، دیکھیں یہ اشعار جو ہے اللہ والوں کے یوں ہی نہیں ہوتے، معمولی نہیں ہوتے، سوچ کر دماغی کاوش سے نہیں لکھے جاتے، بلکہ اولیاء اللہ کے اشعار آسمان سے اترتے ہیں، الہام ولایت ہوتے ہیں۔ میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے پینے کو دوستو سن لو آسمانوں سے میں اترتی ہیں، میرے پینے کو دوستو سن لو آسمانوں سے میں اترتی ہیں۔ تو فرمایا کہ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، فدا ہو جانا، ایک تو عمل کرنا ہے اور ایک فدا ہو جانا ہے کہ ہر کام میں سنت کا طریقہ ہم سیکھیں، صحابہ سے ہم سیکھیں، کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی کیسے عاشق تھے، کہ ایک مرتبہ ہمارے حضرت نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں ایک ممبر پر تشریف فرما تھے اور کچھ بیان فرما رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور ابھی مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو بعض لوگ کھڑے ہوئے تھے مسجد نبوی میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ, آپ بیٹھ جائیں. تو جیسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا, جو کہ جوتیوں میں ابھی موجود تھے, جوتیوں کے پاس تھے نمازیوں کی, تو وہیں جوتیوں میں وہ بیٹھ گئے. انہوں نے یہ نہ سوچا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم کس کو دیا ہے, آپ نے انہوں نے بالکل حکم عام سمجھا اور فوراً ہی بیٹھ گئے. قاعدہ بھی یہی ہے کہ جب کسی بات کی نصیحت کی جائے تو ہر آدمی اپنے لیے سمجھے کہ یہ میرے لیے نصیحت کی جا رہی ہے. لہذا یہ عشق تھا ان کا کہ انہوں نے نہ تو یہ دیکھا کہ میں جوتیوں میں بیٹھ رہا ہوں, نہ یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں جو کھڑے ہوئے تھے پہلے سے, ان کو بیٹھانا چاہ رہے ہیں. بس یہ ہے آمنا وصدقنا وطعنا, کہ ہم نے ایمان لائے اور ہم نے گواہی دی کہ آپ سچے ہیں اور ہم نے ویسے ہی اطاعت آپ کی. فوراً ہی وہ بیٹھ گئے, جوتیوں میں بیٹھ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اندر آنے کے لیے ارشاد فرمایا, حکم دیا. اسی طرح ایک واقعہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے تو اس ساتھ میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راستے میں ایک مکان دیکھا جس میں قبا بنا ہوا تھا, گنبد سا بنا ہوا تھا, اور در حقیقت وہ ضرورت سے زائد تھا, کسی صحابی نے انصاری صحابی نے بنا لیا تھا, وہ ضرورت سے زائد تھا, اس کا کوئی فائدہ نہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر اصحاب رسول اللہ اپنے اصحاب سے فرمایا کہ یہ گنبد کیا ہے, کیا ہے یہ گنبد؟ اور آپ صحابہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناراضگی اور ناگواری کے آثار تھے, تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ فلاں فلاں صحابی نے بنایا ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کر تشریف لے آئے, تو پھر بعد میں وہ انصاری صحابی جو ہیں ان کو علم ہوا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں فرمایا بلکہ منہ پھیر لیا. انہوں نے دوسری طرف جا کے سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں فرمایا, وہاں سے منہ پھیر لیا, بیٹھ جاؤ. تو پھر غالباً تیسری بار پھر سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں فرمایا اور منہ پھیر لیا. انتہائی پریشان ہو گئے, انتہائی غمگین ہو گئے, اداس ہو گئے, اور صحابہ سے پوچھا کہ اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اپنی طرف سے کچھ ناگواری کے اثرات دیکھتا ہوں, کیا بات ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ بھائی ہمیں تو کچھ زیادہ معلوم نہیں, اتنا ہوا تھا کہ تمہارے مکان کی طرف سے گزرے تھے اور وہاں ایک قبا بنا دیکھا اور اس وقت ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناگواری کے تاثرات دیکھے, لیکن آپ نے فرمایا تو کچھ نہیں تھا. بس سمجھ گئے دیکھو کہ عاشق کو اشارہ کافی ہوتا ہے. فوراً گئے اور اس قبے کو فوراً گرا دیا اور اتنا مسمار کر دیا کہ بالکل زمین کے برابر کر دیا کہ اس کا نام و نشان بھی نہ رہا. اور میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اس قدر غیرت ان کو آئی کہ جا کر احسان نہ جتلایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض بھی نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ناگواری کی وجہ سے میں نے اس کو منہدم کر دیا, کہ گویا کہ یعنی بڑے میں نے نعوذ باللہ احسان جتلایا نہیں, بلکہ اتنی غیرت تھی اور اتنی شرم و حیا تھی کہ آپ کو جا کر اطلاع بھی نہیں کی. اور یہ دل میں خیال کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ یہاں سے تشریف لے جائیں گے کسی وقت تو آپ کو یہ اطلاع خود ہی ہو جائے گی. تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ وہ گنبد وہاں نہیں ہے, تو پوچھا کہ یہ گنبد جو ہے یہ کیا ہوا یہ گنبد؟ تو صحابہ نے عرض کیا سارا واقعہ کہ انہوں نے ہم سے پوچھا اور انہوں نے اس طرح پھر اس کو منہدم کر دیا. تو اس طرح سے جو ہے صحابہ کا عشق تھا, یہ تھا عشق, یہ تھا اتباع سنت. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کہیں تشریف لے جاتے, کہیں سفر پہ تشریف لے جاتے, ایک ایک سنت کے وہ ایسے عاشق تھے کہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے سفر میں قیام فرمایا، جو جو کام کیے، جو جو اعمال کیے، وہاں اس کا کوئی جواز اس وقت نہ بنتا تھا جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی عاشقانہ شان تھی، ایسے عاشق رسول تھے کہ ہر اس جگہ وہ بیٹھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بول و براز کیا تو ان کی آنکھیں آخر عمر میں کمزور ہو گئی تھیں اور تقریباً نابینا ہو گئے تھے یا نابینا ہو گئے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ وہ جگہ مجھے لے چلو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول و براز کیا تھا، تو وہاں لے گئے، وہاں جا کر وہ بیٹھے، حالانکہ استنجے کی حاجت نہ تھی لیکن وہاں بیٹھے۔ یہ عشق رسول کیسا تھا؟ ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر اس زمانے میں صحابہ ہوتے تو وہ تو ہم کو کافر کہتے، ہمارے ایمانوں کی حالت ایسی ہے کہ وہ ہم کو کفر کا فتویٰ لگا دیتے، اور ہم ان کو دیکھتے تو ہم انہیں نعوذ باللہ پاگل اور مجنوں کا خطاب دیتے، ایسے عاشق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایسے کٹنے مرنے کو تیار ہوتے تھے، ایسی گردنیں کٹانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نثار ہوتے تھے۔ اس طرح سے کہ بڑے ملکوں کا کوئی سفیر آیا، غالباً کسرا کا سفیر کوئی آیا یا یمن کا کوئی آیا، تو اس نے دیکھا اور واپس جا کر یہ کہا کہ خدا کی قسم تم ان لوگوں سے نہیں لڑ سکتے، یہ اپنے نبی کے ایسے عاشق ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں اپنے نبی سے کہ کوئی بادشاہ سے بھی اپنے ایسی محبت نہیں کر سکتا، کہ اپنے نبی کے یہ جو لعاب دہن ہوتا ہے وضو کے دوران، وہ لعاب دہن جو تھوکتے ہیں تو وہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اس نے اپنے جسموں پر تبرک کے لیے اس کو ملتے ہیں۔ کیسی عاشقانہ شان تھی صحابہ کی۔ ایک واقعہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے سنایا کہ ایک صحابی، ایک بزرگ تھے، ان کو اپنے اوپر بڑا ناز تھا کہ مجھے اللہ اور رسول سے بے حد محبت ہے، اور ان کو یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ شاید صحابہ سے بھی زیادہ میری محبت ہو گئی نعوذ باللہ۔ تو خواب دیکھا ایک دن، وہ خواب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیل گاڑی یا کسی گاڑی پر جس میں پہیے ہیں لکڑی کے، اس میں تشریف لے جا رہے ہیں اور ساتھ میں چاروں خلفائے راشدین بھی بیٹھے ہیں، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، تمام اور رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ جو ہے یہ سفر کر رہے ہیں ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو گاڑی اچانک ڈھلان پہ چلنے لگی اور اس کو روکنے کا کوئی سبب نہ دکھائی دیا کہ اس کو روکا کیسے جائے، گاڑی پھسلتی چلی جا رہی ہے۔ اب یہ بزرگ بھی وہاں پر موجود ہیں اور انہوں نے خیال کیا کہ میں کوئی پتھر اٹھا کر بڑا سا وہ جلدی سے گاڑی کے پہیے کے آگے میں رکھ دیتا ہوں تو اس سے گاڑی رک جائے گی، تو لمحوں کی بات تھی، انہوں نے اب یہ سوچا ہی تھا کہ چار آوازیں آئیں دھم دھم دھم، تو دیکھا تو چاروں صحابی ہر گاڑی کے ہر پہیے کے نیچے وہ گر کر انہوں نے گاڑی کو روک دیا۔ تو پھر خواب سے جب آنکھ کھلی تو بہت استغفار اور توبہ کی کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کہ صحابہ جیسا عشق، کیا اس کے خال خال بھی ہمارے اندر وہ عشق و محبت نہیں ہے۔ یہ تھی عشق و محبت صحابہ کی۔ اسی طرح سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شاہی دربار میں کھانا کھا رہے تھے، شاہی دسترخوان لگا ہوا تھا، دین کی تبلیغ کے لیے کسی مہم پر وہاں گئے تھے، تو وہاں جب کھانا کھا رہے تھے تو ایک لقمہ ہاتھ سے نیچے گر گیا، تو اسی وقت جو ہے مشیروں نے مشورہ دیا، مشیر تو ہوتے ہیں، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس وقت جو ہے آپ وہ سنت کو ادا نہ کریں، کیونکہ سنت یہ ہے کہ اگر لقمہ گر جائے، کھانے کا لقمہ گر جائے، تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے، تو یہ حکم جب ہے جب دسترخوان پر گر جائے، اور اگر خدا نخواستہ ایسی مٹی وٹی میں گر گیا، لپٹ گیا کہ جس کو دھونا صاف کرنا ممکن نہ ہو، تو پھر اس کو کنارے کیاری میں ڈال دینا چاہیے تاکہ کوئی جانور وغیرہ اس کو کھا لے، پیروں میں نہ آئے، غرض یہ کہ اس کا ادب کرنا چاہیے۔ بہرحال دسترخوان کی سنت یہی ہے کہ لقمہ اگر گر گیا تو اس کو صاف کر کے اٹھا کر کھا لینا چاہیے، تو اسی وقت مشیروں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اس وقت یہاں اس بادشاہ کے دربار میں یہ کام نہ کریں، کیونکہ جو ہے یہ سمجھیں گے کہ مسلمان بالکل بھوکے اور ننگے رہتے ہیں جب ان کو یہ حدیث ہیں کھانے کے۔ تو انہوں نے ان کی طرف ناگواری سے دیکھا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں گا، یہ ان کا جواب تھا. دیکھیں ان احمقوں کی وجہ سے, بادشاہ تھا لیکن کافر تھا. جو اللہ کا انکار کریں اس سے بڑا احمق کون ہوگا. مال و دولت تو عقل مندی کی علامت نہیں ہے. ہمارے حضرت نے قصہ بھی سنایا تھا کہ ایک شخص جا رہا تھا اونٹ لیے اور اس کے اونٹ پر کچھ سامان لدا تھا. راستے میں اس کو ایک شخص ملا جو پیدل تھا اور پھٹے حال تھا بیچارہ. اس نے اس سے ملاقات ہو گئی, پوچھا کہ بھائی یہ تم کیا لے کے جا رہے ہو اس پر سامان. اس نے کہا کہ بھائی ایک طرف تو گندم لدی ہوئی ہے اور دوسری طرف مٹی ہے تاکہ گندم کا وزن برابر ہو جائے. اس نے کہا کہ بھائی تم عجیب احمق آدمی ہو. اور وہ شخص خود پیدل چل رہا تھا تاکہ اونٹ پر وزن زیادہ نہ ہو. تو کہا تم عجیب احمق آدمی ہو, یہ مٹی تم پھینک دو اور گندم کو دونوں طرف برابر برابر کر دو, اس سے وزن بھی کم ہو جائے گا اور فضول تم جو مٹی لے کے جا رہے ہو اس سے بھی بچ جاؤ گے, اور جو وزن کم ہوگا اس کی جگہ تم خود سوار ہو جاؤ. تو اس نے کہا بات تو عقل کی ہے, تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں روزی کی تلاش میں جا رہا ہوں, بہت پریشان ہوں, دعا کرنا. اس نے کہا بھائی تم تو بہت منحوس آدمی معلوم ہوتے ہو, کیونکہ بظاہر تو تم نے اتنی اچھی ترکیب بتائی لیکن جب خود تم ہی پریشان ہو روزی کے لیے تو مجھے تمہاری مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں اسی طرح جاؤں گا. تو روزی عقل سے نہیں ملتی. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے روزی عقل سے نہیں فضل سے ملتی ہے, روزی فضل سے ملتی ہے. غرض یہ کہ بادشاہوں کے دربار میں بھی صحابہ کا یہ عشق و محبت تھا اللہ اور رسول. ہم ذرا ذرا سے ماحول سے ہم جانتے ہیں کہ ماحول محتاج ہے, اللہ ہی کا محتاج ہے. ابھی جو ہے باتیں بنا رہے ہیں, ابھی دیکھا کہ اسپتال میں تڑپ رہے ہیں, کہیں گردے فیل ہو گئے, کہیں گردے میں پتھری ہو گئی, کہیں جو ہے وہ ڈائلسز ہو رہا ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے. ابھی جو ہے وہ دل پر اٹیک ہو گیا, ابھی جو ہے خبر آ گئی کسی کوئی مسئلہ تھا چیک کرایا تو کینسر ہو گیا, کبھی بلڈ کینسر ہو گیا, کبھی ہڈیوں کا کینسر ہو گیا. کیسے کیسے مہلک امراض ہیں. یہ زبانیں جو ہیں سب بند ہو جاتی ہیں, پھر جو ہے تڑپتے ہیں. کہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب طوفان میں پھنس کر سفینہ ڈگمگاتا ہے وہیں قدر خدا و ناخدا معلوم ہوتی ہے. جہاں طوفان میں پھنس کر سفینہ ڈگمگاتا ہے وہیں قدر خدا و ناخدا معلوم ہوتی ہے. کہ جب انسان کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے پھر اس کو اللہ یاد آتا ہے, پھر اس کو اللہ والے یاد آتے ہیں کہ دیکھو ہمیں کیسی نصیحت کرتے تھے اور ہم نے اس وقت ان کی بات نہیں مانی. ایک سیٹھ تھا بہت ہی مالدار, ہمارے حضرت نے اس کو دیکھا, سچا واقع ہے. وہ کلفٹن ڈیفنس میں رہتا تھا اور کئی بنگلے تھے اس کے اور بہت مال و دولت کا مالک تھا. اس کو کبھی کہا کسی نے کہ بھائی نماز پڑھ لیا کر. اس نے کہا مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے, میرے پاس تو اتنا مال ہے کہ میری نسلیں کھائیں گی اس سے. اس بیوقوف نے سمجھا کہ نماز مال و دولت کے لیے پڑھی جاتی ہے, اب اس جہالت کا کیا علاج ہے. تو بہرحال تھوڑے عرصے کے بعد دیکھا گیا کہ اس کو بیماری آ گئی, اور معلوم نہیں کیا مہلک بیماری ہوئی کہ اس کے تمام مال و دولت جو ہے اس کی بیماری میں خرچ ہو گیا اور وہ تڑپنے لگا. لیکن غنیمت ہے کہ اس کو مرنے سے پہلے توفیق ہو گئی اور اس نے جن جن لوگوں کے ساتھ اولیاء اللہ کے ساتھ گستاخی کی تھی ان سے جا کر اس نے معافی مانگی اور پھر توبہ کر کے دنیا سے رخصت ہوا. غرض یہ کہ ڈرنا چاہیے. بہرحال بات دراصل یہ ہے کہ صحابہ کا یہ عشق تھا کہ کسی ماحول میں, چاہے بادشاہ کا دربار ہے, چاہے عام لوگوں کا ہے, چاہے فقیروں کا ہے, ان کی ایک جیسی حالت رہتی تھی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں جو ہے آگ کی طرح بھرا ہوا تھا, آگ کی طرح بھرا ہوا تھا. اور ایسی اطاعت تھی, ایک اور ایسا اثر نبوت تھا کروڑوں پاور کا بلب, میرے شیخ فرماتے تھے کہ سینہ نبوت میں ہوتا تھا کہ ایک ہی نظر میں ایسا ایمان عطا ہوتا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں اگر ایمان لے آؤں اور یہ جہاد میں چلا جاؤں تو مجھے کیا ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت. اسی وقت جو ہے ایمان لایا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمدا عبدہ و رسولہ. ایمان لایا اور تلوار پکڑی اور کھجوریں بھی پھینک دی, کہا کہ اس کے اندر میں کیوں وقت ضائع کروں. سیدھا دشمن کی صفوں میں گھس گیا اور قتال کرتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. ایک نماز بھی نہیں پڑھی اس نے اور ایک ذکر و اذکار قرآن پاک کچھ نہیں پڑھا, ایمان لایا اور شہید ہو گیا, سیدھا جنت میں پہنچ گیا. لیکن ایسے عاشقان رسول ہوا کرتے تھے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عاشق تھے کہ میدان جنگ میں جو ہے آپ کو جو ہے وہ کور دیے ہوئے تھے, آپ کو ڈھانپا ہوا تھا انہوں نے ڈھال کی طرح, اور 80-80 زخم کھائے. ایسی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیروں کو اپنے ہاتھوں پہ روک رہے ہیں اور اپنے سینے پہ روک رہے ہیں اور اپنے سر پہ روک رہے ہیں، تیر پہ تیر لگ رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال بھی بیکا ہو جائے۔ اب ہم ذرا اپنے ایمانوں کو ٹٹولیں کہ ہمیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسلامی ملک میں پیدا کیا ہے اور خدا تعالیٰ نے ہمیں مفت میں ایمان عطا فرمایا ہے اور ہمیں اچھا خاصا دینی ماحول بھی دیا ہے، پھر بھی اس کے باوجود ذرا سی لوگوں کی باتوں میں آ کر جو ہے ہم دین سے ہٹ جاتے ہیں، سنتوں کو اختیار نہیں کرتے یا سنت میں جو ہے اس پر عمل کرنے میں ہم شرماتے ہیں، کیا بنے گا ہمارا؟ آخر ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اب تک جو کوتاہی ہم کر بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی فرمائے اور اس کی تلافی بھی فرما دے، اور ہمیں سنتوں سے اپنی زندگی کو معطر اور مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہ عشق رسول کے دعوے بغیر عمل کے سب بیکار ہیں، جھوٹے ہیں، دھوکا ہے، فریب ہے، اپنے آپ کو فریب دینا، لوگوں کو فریب دینا ہے۔ عمل کے بغیر محبت کا کوئی جواز ہی نہیں، کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا معیار بتا دیا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، عمل کیا میری سنت پر، اس کو مجھ سے یقینی محبت ہے، وہ ہے معیار محبت کا۔ یہ نہیں کہ زبانی دعوے ہوں کہ ہمیں بہت محبت ہے، تو اصل معیار ہے سنت کی زندگی، پردے داری، حیا داری۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ سنت تمام امور دین کو جامع ہے، کیا سنت کے اندر شرعی پردہ بھی ہے اور چہرے کا چھپانا بھی ہے اور برقع بھی ہے، حیادار برقع ہو عورتوں کے لیے، عورتیں جو ہے وہ منہ کھولے پھر رہی ہیں اور بازی تو برقع بھی نہیں پہن رہی، بازی برقع پہن رہی تو منہ کھولے پھر رہی ہیں، ان کو حیا ہی نہیں ہے، چہرے دکھاتی پھر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے، زین العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے، آنکھوں کا زنا نظر بازی، بدنگاہی کرنا، اور یہ بدنگاہی کا سبب بن رہی ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں۔ بعض کہتے ہیں کہ چہرے کا کوئی پردے کا ضرورت نہیں ہے، لیکن کیوں نہیں ہے؟ چہرے ہی سے انسان جو ہے گرفتار ہوتا ہے، زنا کاری میں گرفتار ہوتا ہے، پہلے چہرے سے گرفتار ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے آگے گاڑی چلتی ہے اور آگے بڑھتی ہے عشق مجازی کی، اور پھر یہ انجام کار گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ چہرے ہی سے پہلے گرفتار ہوتا ہے، آنکھوں کے اشاروں سے گرفتار ہوتا ہے، ابروؤں کے تیر و کمان سے۔ میرے شیخ فرماتے تھے مولانا رومی کا مضمون کہ سو سو تیر و کمان ہوتے ہیں نامحرموں کے چہرے پر، جس سے شیطان جو ہے شکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ بھی بڑی سنتوں میں سے ہے تقوی، اور اس میں شرعی پردہ کرنا خوب حیا کے ساتھ۔ بعض لوگ برقع پہنتے ہیں تو اس میں لیسیں لگا لیتے ہیں چمک دمک کہ تاکہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ہم ثابت ہوں کہ ہم کچھ ہیں، ہمارے اندر کوئی چیز ہے چھپی ہوئی، ہم کو دیکھو، کچھ دکھانے کا نفس جو ہے اس میں چال چلتا رہتا ہے۔ نفس جو ہے بڑی مکار چیز ہے، اور نفس جو ہے انسان کو گٹر لائنوں میں گرا دیتا ہے، اور گناہوں کی گٹر لائنوں میں، ظلمات میں گرا دیتا ہے۔ تو شرعی پردہ بھی کریں، حیا کے ساتھ کریں، یہ نہیں کہ رنگین برقعے، رنگین اسکارف اور پہن کے اٹھلاتے چھٹلاتے چلی جا رہی ہیں اور خوشبوئیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر نامحرموں کے پاس سے گزرے وہ ایسی ویسی ہے، ایسی ویسی، کیونکہ نبوت کی شان کے خلاف یہ لفظ تھا، ورنہ حقیقت اس کی یہی ہے کہ وہ عورت بدکار ہے جو نامحرموں میں خوشبو لگا کے جاتی ہے، اس طرح سے جاتی ہے بے محابہ۔ اسی طرح سے کوئی بھی طریقہ ایسا اختیار کرنا جس سے نامحرموں کی توجہ ہو۔ صحابہ کے دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، عورتیں صحابہ فرماتے ہیں کہ اس طرح چلتی تھیں، اتنے کنارے دیواروں سے لگ کے چلتی تھیں کہ ان کے کپڑے بار بار دیواروں سے الٹ جاتے تھے، پھٹ جاتے تھے، اور نیچے اس قدر وہ گھسٹتے تھے کہ ایک ایک بالشت نیچے چھوڑتی تھیں کہ کہیں ہمارا کوئی عضو، کوئی جسم کا کوئی حصہ کسی غیر مرد کو نظر نہ آ جائے۔ یہ حیا تھی۔ آج کل تو عورتیں جو ہیں درمیان میں چلی جا رہی ہیں، زور زور سے باتیں کرتی ہوئی اور اٹھلاتی ہوئی، اور بس اب تو یہ حال ہے کہ مردوں کو نقاب لگانے کا دل چاہتا ہے کہ ہم نقاب لگا لیں، کہ کم از کم یہ تیر و کمان ہم کو تو نہ دیکھیں۔ تو یہ حال ہو گیا ہے، بے حیائی کا ایسا دور دورہ ہو گیا ہے. اور اس سے بھی آگے بہت کہانیاں ہیں, بہت قصے سننے میں آتے ہیں, اب کیا کہیں. یہ سب یہ موبائلوں کی وجہ سے, ٹچ موبائل سے آہستہ آہستہ بدنگاہی اور ٹی وی اور وی سی آر اور موبائلوں نے جو تباہی لائی ہے, اور اس کے ذمہ دار ہم والدین ہیں. ہم نے کیوں اپنی اولاد کی فکر آخرت نہیں کی؟ آخرت میں اولاد کے کو دین نہ سکھانے کا وبال ہوگا, گردن پکڑی جائے گی. جس اولاد سے ہم محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے دین کو پامال کرتے ہیں, دینی احکام کو پامال کرتے ہیں, اور اولاد کو خوش کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں, اور اولاد پر مناسب سختی نہیں کرتے, مناسب نگرانی نہیں رکھتے, اور ان کو محبت اور شفقت سے دین نہیں سکھاتے, اور ان کو اللہ والوں کے پاس نہیں لے جاتے, نتیجتاً یہ انجام کار والدین کی گردن قیامت کے دن پکڑی جائے گی. اور یہی اولاد جس سے آج ہم محبت کی وجہ اس کو محبت سمجھتے ہیں, شریعت نہ سکھانا, دین نہ سکھانا, اور ان کو گندگیوں کے اندر لگانا, ناچ گانے میں لگانا, اور دنیا کی رنگینیوں میں پھنسانا, تو یہ اس کو ہم محبت سمجھتے ہیں. کل یہی اولاد جس کو ہم محبت اس کو محبت سے پال رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محبت دے رہے ہیں, یہی اولاد ہماری گردن پکڑوائے گی, اللہ سے شکایت کرے گی, فریاد کرے گی کہ یہ میرے والدین ہیں, انہوں نے ہم کو دین سکھایا ہی نہیں, انہوں نے ہمیں بتایا ہی نہیں, بلکہ انہوں نے تو ہم کو اور جہنم میں جھونک دیا کہ ہمارے ہاتھوں کے اندر یہ اسمارٹ فون دے دیا لالا کے, کہ یہ بچے جو ہے وہ خوش ہو لیں گے. اور بچے کیا خوش ہو لیں گے؟ سب گندگیاں اس کے اندر, کیونکہ انسان ہے بچے بھی اور تقاضے رکھتے ہیں. جس قدر جو ہے وہ بے حیائی پھیلتی ہے, وہ پھیلی ہوئی ہے, اسی قدر جلدی کم سنی کے اندر بچے ہوشیار ہو جاتے ہیں, ان کی حیا جاتی رہتی ہے. جتنا قیامت کا قرب آ رہا ہے اتنا ہی جو ہے بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے. گھروں کے اندر ڈائجسٹ کے اندر گندی تصویریں, اس سے بچے خراب ہو جاتے ہیں. پھر یہ اسمارٹ فون ہے اور کیبل ہیں لگے ہوئے, سمجھتے ہیں کہ بچے کچھ نہیں سمجھ رہے. ایسا نہیں ہوتا, وہ بھی انسان ہے, تقاضے ان میں بھی ہیں, خدا تعالیٰ نے ان کو بھی انسان بنایا ہے. تو ایسے ماحول سے بہت جلدی وہ گندی عادتوں میں, بری عادتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنے اولاد کو بھی ایسے ماحول سے اور ایسی چیزوں سے بہت دور رکھنا چاہیے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ گناہ سے بچنا جتنا ضروری ہے, اتنا ہی اسباب گناہ سے بچنا ضروری ہے. اگر اسباب گناہ کے قریب رہیں گے اور اس ماحول میں رہیں گے تو گناہ میں مبتلا ہونا بہت ہی آسان ہوگا. چٹکیوں میں شیطان جو ہے وہ بہکا دے گا اور گٹر لائنوں کے اندر گرا دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بس سنت کا جو لفظ ہے یہ تمام امور دین کو جامع ہے. اس میں تقویٰ بھی ہے, اس میں معاملات بھی ہیں. ہمارے معاملات کتنے خراب ہیں, آپس میں کتنی ناچاقیاں نا اتفاقیاں ہیں, کسی کے جذبات کا احترام نہیں ہے, بیویوں کے جذبات کا احترام نہیں ہے, نوکرانی سمجھ رکھا ہے بیویوں کو, اور ان سے خوب خدمت لیتے ہیں اور باتیں بھی سناتے ہیں اور رویہ بھی برا رکھتے ہیں, اور ہمیں معلوم ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیا اخلاق مبارکہ تھے, ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تھے, کس قدر نرمی اور رعایت برتا کرتے تھے, کس قدر محبت کی ادائیں دکھلاتے تھے. اور کم عمری میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو سب سے کم سن آپ کی زوجہ مطہرہ تھیں, ان کے ساتھ آپ نے ان کے جذبات کی, ان کی عمر کی کیسی رعایت, کیسی کیسی رعایتیں کی ہیں. مگر نہیں, ہم تو سنت اسی کو سمجھتے ہیں, بس تسبیحات میں لینا, نماز کو سنت کے مطابق پڑھ لینا, عبادات میں سنت, محض عبادات میں ہم سنت کو قیمت تھوڑی بہت جو دے دیتے ہیں وہ دے دیتے ہیں, معاملات میں سنت کا کوئی خیال نہیں ہے, معاشرت کے اندر سنت کا کوئی خیال نہیں, آداب کے اندر سنت کا کوئی خیال نہیں, گفتگو کے اندر سنت کا کوئی خیال نہیں, سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے میں سنت کا کوئی خیال نہیں, کھانے پینے میں سنت کی طرف دھیان نہیں. بھائی چلو کر لیں گے, دیکھ لیں, کر لیا کر لیا, نہیں کیا نہیں کیا. تو اس طرح تو بھائی غفلت کی زندگی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی غفلت کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین کی ہوشیاری نصیب فرمائے, اور قدم قدم پر اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے, مجھ کو بھی, میرے گھر والوں کو بھی, میرے دوستوں کو, ان کے گھر والوں کو بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احیا سنتی فقط احبنی, جس نے سنت کو زندہ کیا تو اس نے میرے ساتھ حقیقت میں محبت کی. سنت کا, محبت کا معیار سنت کی زندگی ہے. تو فرمایا کہ ومن احبنی کانا معی فی الجنہ, جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا, میرے ساتھ جنت میں ہوگا. کامیابی کا راستہ ہے میرے دوستوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے حضرت کا یہ جو شعر ہے کہ مومن جو فدا نفس کفے پائے نہ, عاشق ہو سنتوں کا. اللہ تعالی ہم سب کو عشق رسول صحیح معنوں میں عطا فرمائے, سنتوں کا عشق عطا فرمائے. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو, ایک ایک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو ہم اپنانے والے بن جائیں. اور فرمایا کہ وہ زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. کیا بات فرمائی سبحان اللہ کہ زیر قدم ہو یہ عالم کا خزینہ کیا بھیجتا ہے مومن کے آگے. یہی ہوا کہ جو جن لوگوں نے جن صحابہ نے عشق رسول کو اپنایا اور اسلام کی پیاری تعلیمات کو اپنایا, آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے قدموں میں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگ گئے, یاقوت اور جواہرات کے ڈھیر لگ گئے, قدموں میں ڈھیر لگ گئے ان کے, بادشاہوں کے خزانے خالی ہو کر ان کے قدموں میں آ کر گر گئے. تو یہ میرے شیخ نے فرمایا کہ وہ زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. اور گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت, طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. اس کا سفینہ, ہاں اس میں انفرادی سفینہ بھی نکل جائے گا, اجتماعی سفینہ بھی پار ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر ہر آدمی یہ فکر کر لے کہ بھائی میں ٹھیک ہو جاؤں. اکثر لوگوں کو یہ مرض ہوتا ہے کہ معاشرہ ٹھیک ہو تو ہم ٹھیک ہوں گے. یہ تو انتہائی حماقت اور جہالت کی بات ہے. معاشرہ ٹھیک ہو یا نہ ہو, آپ تو ٹھیک ہوں, ہم تو ٹھیک ہوں, پہلے میں اپنے کو تو ٹھیک کروں. نہیں, ہر آدمی دوسرے پہ نظر رکھے ہوا ہے کہ وہ ٹھیک ہو تو ہم ٹھیک ہوں گے, ماحول دین کا ملے گا تو ہم پردہ شروع کریں گے. یہ تو بالکل جہالت ہے بھائی. ہم پردہ کریں گے تو ماحول اچھا ہوگا, لوگ دیکھیں گے. ہماری الحمدللہ ایسے سلسلے میں ایسی ایسی بچیاں بھی ہیں کہ ماشاءاللہ اس قدر خوشی ہوتی ہے اپنے احباب میں. ایسے بہت کثرت سے لوگ ہیں کہ خوب ہمت کے ساتھ پردہ کرتی ہیں ماشاءاللہ. کوئی کچھ بھی کہے, پورا خاندان ان کا جو ہے وہ اہل رسومات میں سے ہے, کسی کا جو ہے گناہوں کی ماحول ہے پورا خاندان, لیکن ماشاءاللہ ہمت ایسی کرتے ہیں کہ خوب ہمت کے ساتھ پردہ کرتے ہیں اور منہ در منہ جواب بھی دے دیتے ہیں. ہاں یہ نہیں کہ شرمندہ رہتے ہیں, بلکہ جواب بھی دے دیتے ہیں کہ یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے. آپ ہمیں زیادہ نصیحت نہ کریں, آپ اپنا کام کریں, ہمیں اپنا کام کرنے دیں, اللہ اور رسول ہی ہمارے کام آئے گا. ایسی بچیاں ہیں ماشاءاللہ, بچے بھی ایسے ہیں, احباب میں بھی ایسے ہیں ماشاءاللہ, خوب جم کے چلنے والے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور یہ سب کا سب جو کچھ بھی ہے یہ اولیاء اللہ کے فیض سے ہے, اپنے مرشد کا فیض ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا شیخ عطا فرمایا, ایسا قوی النسبت اور ایسا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی حیات مبارک کا ایک ایک لمحہ نمونہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تھا. نمونہ صحابہ, جیسا صحابہ نے عشق کر کے دکھایا ایسا نمونہ ہم نے اپنے شیخ کی ذات میں دیکھا الحمدللہ. اپنے مرشد ثانی کی ذات میں بھی ایسا ہی نمونہ ہم نے دیکھا, اور الحمدللہ اب دیکھ بھی رہے ہیں اپنے مرشد ثالث تیسرے شیخ, شیخ الحدیث, شیخ العلماء, حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ کی ذات مبارکہ میں, کہ آپ کی گفتگو کا انداز, آپ کا ہر عمل, آپ کا کھانا, آپ کا پینا, آپ کی معاشرت, آپ کے معاملات, آپ کا لوگوں کی تعلیف قلب کرنا, آپ کا اپنی زوجہ متحرہ کے ساتھ جو ہے معاملات, ہمیں بعض بعض معاملات کی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے حضرت کیسے اپنی زوجہ محترمہ کی تعلیف قلب کرتے ہیں, کس قدر ان کا خیال کرتے ہیں. حضرت مولانا شاہ راولحق صاحب رحمہ اللہ ایک مثال ہے کہ یہاں اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ تشریف لائے پاکستان, تو جہاں میزبان کا جو گھر تھا اس میں جا کر سب سے پہلے سامان رکھنے کے بعد سب سے پہلے دیکھا کہ عورتوں کے لیے بیت الخلاء کتنی دور ہے. ایک تو یہ کہ بیت الخلاء ہے یا نہیں, کوئی تکلیف تو نہیں, اور یہ دیکھا کہ قریب کون سے کمرے کے قریب بیت الخلاء ہوگا. اتنا خیال انہوں نے کیا اپنی زوجہ محترمہ. اب ہم ذرا اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم اپنے معاملات ہمارے اپنے گھر میں کیسے ہیں, گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں. تو یقیناً جو ہے مجھے تو شرم آتی ہے, میں تو اپنی بات کرتا ہوں کہ ہمارا تو اس طرف خال خال دھیان بھی مشکل سے جاتا ہے کہ بھائی ہمارے گھر والوں کو کسی بات سے تکلیف نہ پہنچے, ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے, ہماری کوئی گفتگو سے تکلیف نہ پہنچے, ہمارے رویے سے تکلیف نہ پہنچے. میں تو اپنے اندر ہی اندر میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو شرمندہ ہی ہو جاتا ہوں, جو اپنے بزرگوں کے حالات سنتا ہوں, دیکھتا ہوں, پڑھتا ہوں, اور جو آگے ہے معاملہ تو وہ تو کچھ اور ہی معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری پوری زندگی کو سنت کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی عرض کرتا ہوں کہ بھائی زندگی جو ہے پوری بس یہی ہے, اس کے بعد دوبارہ تو کوئی زندگی ہے نہیں. تو اسی طرح سے جو ہے عورتوں کو بھی نصیحت یہی ہونی چاہیے کہ بھائی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے لیے عورتوں کو تعلیم فرمائی, اور اپنے خاوندوں کی جو ہے وہ ادب اور ان کی اطاعت اور ان کی جو ہے پوری پوری اطاعت کرنا اور ان کے مال کا خیال رکھنا اور اپنی عفت کی حفاظت کرنا, جو کہ عصمت کی حفاظت کرنا, عفت کی حفاظت کرنا, یہ سب خصوصیات جو خواتین مومن خواتین کی ہیں قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں, ان سب خصوصیات کا حامل ہونا, تو یہ اس کے لیے خوب محنت اللہ تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی مجھ کو بھی میرے گھر والوں کو بھی پوری پوری سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, چاہے وہ عبادت ہو, چاہے وہ تقویٰ ہو, چاہے وہ کھانا پینا ہو, چاہے وہ سونا ہو, چاہے جاگنا ہو, چاہے دفتری لوگوں سے معاملات ہوں, چاہے کاروبار ہو, لین دین ہو, جس قسم کا بھی معاملہ معاشرت اور سیاست ہو اور عبادت ہو, اللہ تعالیٰ تمام شعبوں میں ہمیں سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یقین یقیناً بال یقین یہ جو تمام باتیں ہیں دین کو اپنانے والی, سنت کو اپنانے والی, تو یہ یقیناً بال یقین جو ہے اولیاء اللہ کی صحبت سے نصیب ہوں گے. نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے, نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. اور سنتوں کو اختیار کرنے کے لیے کتابوں کا بھی مطالعہ رکھنا چاہیے, سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ رکھیں, اور سنتوں کی کتاب کا جو ہمارے حضرت کی تالیف فرمودہ ہے اس کا مطالعہ رکھیں, اور آگے بڑھنا ہو تو اور بھی کتابیں سنت کی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے حیات مبارکہ کی جو ہے وہ جو ہے معمولات وہ اس کو بیان کیا گیا ہے, پورے تو نہیں بیان ہو سکتے لیکن جو جو کچھ بھی آ سکتا ہے بہت سی کتابیں مستند ہو معلومات کر لیں تو پھر اس کا مطالعہ بھی انشاءاللہ مفید رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر ویحمده الناس علیہ قال تلک عاجل بشر المؤمن. ترجمہ. مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو نیک کام کرتا ہے اور اس پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں, اور ایک روایت میں ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے اس کو دوست رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مومن کو جلد ملنے والی بشارت ہے, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو یہ مومن کے لیے بشارت ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں غسل کرنے کا مسنون طریقہ. پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے, پھر استنجے کی جگہ دھوئے, چاہے نجاست لگی ہو یا نہیں, ہر حال میں دونوں استنجے کی جگہ کو دھونا چاہیے. پھر بدن پر کسی جگہ ناپاکی لگی ہو تو اس کو پاک کریں, اس کے بعد مسنون طریقے پر وضو کریں. اگر پانی قدموں میں جمع ہو رہا ہے تو پیروں کو نہ دھوئیں. وضو کے بعد تین مرتبہ سر پر پانی ڈالیں, اتنا پانی ڈالیں کہ سر سے پاؤں تک سارے بدن پر بہ جائے, اور بدن کو ہاتھوں سے ملے تاکہ بدن کا کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے. اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہ ہوگا. غرض سارے بدن پر پانی بہائے, پھر وہاں سے ہٹ کر پاک جگہ پر آ کر پاؤں دھوئے, لیکن اگر وضو کے وقت پیر دھو لیے ہوں تو اب دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. نشدتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صحابہ اور اہل بیت اور علماء کی محبت اور عظمت میں 41ویں فصل ہے. حضرات صحابہ اور اہل بیت اور علماء کی محبت اور عظمت میں جس کی وجہ ظاہر ہے کہ محبوب کے متعلقین طبعا محبوب ہوتے ہیں، خاص کر وہ متعلقین جو محبوب کے محبوب اور ممدوح یعنی تعریف کیے گئے بھی ہوں، پھر خصوصا جب کہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ محبت رکھنے کے لیے خود محبوب کا حکم بھی ہو، تو وہ شرعاً بھی محبوب ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر ایسی حالت میں کہ اب محبوب تک رسائی کی بھی توقع نہ رہی ہو تو محبوب کے قائم مقاموں کو ہی غنیمت سمجھنا چاہیے۔ بقول مولانا رومی کے، یہ فارسی کے اشعار ہیں، ان وجوہ پر نظر کر کے یہ حکم بالکل صحیح ہوگا کہ جن لوگوں کو ان حضرات کے ساتھ محبت اور تعلق نہ ہو اس کا دعویٰ حب نبوی کے باب میں محض غلط ہوگا۔ اب اس کے متعلق بعض روایات مذکور ہوتی ہیں۔ پہلی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے اصحاب کا اکرام کرو کہ وہ تم سب میں بہتر ہیں۔ روایت کی اس کو نسائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت بھی عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائے، اور جیسا کہ حقیقت یہ ہے کہ سنتوں کا احیاء کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل محبت ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی، میرے تمام گھر والوں کو، میرے سب احباب کو اور تمام متعلقین کو اور تمام مسلمانوں کو اے اللہ اپنی محبت اور حب رسول عطا فرما، اور اے اللہ سنتوں کا اہتمام، ایک ایک سنت پر اے اللہ جان فدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک سنت کروڑوں کا موتی ہے، اے اللہ اس کی قدر و قیمت ہمیں نصیب فرما دے، جنت کی کرنسی ہے، اے اللہ آپ کی محبت کی کرنسی ہے، اے اللہ دنیا کی کوئی کرنسی، کوئی مال و دولت سے آپ کی محبت کو خریدا نہیں جا سکتا، یہی ایک واحد کرنسی ہے، سنتوں کا اہتمام، اے اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما، سنتوں کے ادائیگی میں مالا مال فرما، سنتوں کا عشق ہم سب کو نصیب فرما، اور سب سے بڑی سنت تقوی کامل ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ مجھ کو، میرے گھر والوں کو، میرے سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو جلد فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اور اے اللہ ہمارے مشائخ کو اللہ جزائے جزیل عطا فرما، اے اللہ ان کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما۔ اے اللہ میرے موجودہ شیخ، شیخ الحدیث، شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم کو خوب خوب صحت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما۔ حضرت کا سفر بھی ہے عمرے کا اگلے مہینے انشاءاللہ تعالی، اللہ اس میں بھی خوب آسانی فرمائیے، اور اللہ حضرت کا سفر انتہائی آسان فرمائیے، اور اللہ شرف قبول عطا فرمائیے بے انتہا، اور اللہ اس سفر کو سارے عالم میں ہدایت کے آ جانے کا اور اپنی محبت کے اسرار و رموز کے پھیل جانے کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ جو جو لوگ تمنا رکھتے ہیں اے اللہ ان کو بھی اس سفر میں حاضری کی توفیق نصیب فرما اپنے شیخ کے ساتھ۔ یا اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما، ہم سب کو اسباب نصیب فرما اور حاضری حرمین شریفین، جو جو لوگ تڑپ رکھتے ہیں اللہ سب کو نصیب فرما دے شرف قبولیت کے ساتھ۔ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما، اے اللہ جن کو تنگی ہے ان کو فراخی اور برکت نصیب فرما، وسعت نصیب فرما، اور اے اللہ تمام بچے جو بیٹھے ہیں اللہ ان کے نیک رشتے کے قابل ہو گئے، اللہ ان کو نیک صالح اللہ والے محبت والے رشتے عطا فرما، اور جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے، اور ہم سب کو اللہ مجھ کو، میرے گھر والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ اور ان کے گھر والوں کو اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لے۔ یا اللہ اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لے، یا اللہ شریعت اور سنت کا مکمل پابند بنا دے، گناہوں کو بہت دور کر دے، ہم کو گناہوں سے بہت دور کر دے، اے اللہ ہم کو گناہوں سے بہت دور کر دے، اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما، اپنی جنت بنانے کی توفیق عطا فرما، جلدی جلدی اے اللہ آخرت کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سب سے بڑی چیز اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، اللہ ہم سب آپ کی رضا کامل کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اپنے کرم سے اللہ ہمیں اپنی رضا کامل نصیب فرما، اور دوزخ سے ہمیں ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما، اور اے اللہ دوزخ کی ہمیں جھلک بھی نہ دکھا، اے اللہ پل صراط پہ ہمیں بہت آسانی سے پار فرما، اور اے اللہ ہمیں دخول اولی جنت میں نصیب فرما، محشر میں بھی جنت میں بھی اپنے بزرگوں کا ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ ہم جو کچھ مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے. اللہ ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا خاتمہ فرما دے. اللہ سود میں ہم جکڑے ہوئے ہیں, یہی ہماری شامت عمل ہے جو آج ابتری پھیلی ہوئی ہے, قحط ہو رہا ہے اور پریشانیاں آ رہی ہیں, مہلک بیماریاں آ رہی ہیں. اے اللہ ہم سب کو اس سے توبہ کی, سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما, تمام گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرما, خصوصاً ناچ گانوں اور موبائلوں کے گندگیوں سے, اور اے اللہ تمام گناہوں سے اللہ ہمیں توبہ کی, سچی توبہ کی توفیق عطا فرما, اور اللہ ہم سب کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے, ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما دے, انصاف عدل و انصاف عطا فرما دے, اور یہ جو گرانی ہے اللہ اس کو ارزانی میں تبدیل فرما دے, اور تمام پریشانیوں کو دور فرما دے, مہلک بیماریوں سے اللہ نجات عطا فرما دے, اور اللہ ہمارے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما اور ان کے درجات بلند فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.